تمام شهداء اسلام خصوصا عاشور کے دن راولپنڈی میں شہید ہونے والے عزاداروں اور ہم سب کے مرحومین خصوصا مرحوم شہید زیدی صاحب کے نام سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الفرد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین المظلومین المنتجبین الهداة المهديين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على اعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال مولانا إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: شيعتنا قد خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. درود پڑھے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند حکیم نے اس آئے وافی ہدایت میں اجر رسالت و نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے لطافتوں میں سے ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکم قرآن کا قل کے ساتھ تعبیر ہو جائے تو اس کے اندر شدت تاکید ہے. ایک مرتبہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو قرآن نے بیان فرمایا ہے لیکن قل کا تعبیر اس میں نہیں ہے. دیکھو، مہم ترین مسئلہ مسئلہ توحید ہے. مہم ترین مسئلہ قرآن میں، قرآن کا نقطۂ مرکزی توحید ہے. ٹھیک ہے جی، اہم ترین مسئلہ. اس لیے قل سے تعبیر کیا ہے، قل ہو اللہ احد. جی اے رسول، کہہ دو کہ خدا ایک ہے. مسئلہ توحید کو اور مسئلہ شرک، مسئلہ شرک توحید کے بعد خطرناک مسئلہ ہے. اسی لیے جہاں جہاں انسان کو شرک سے روکا گیا ہے وہاں پر قل سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مشرکانہ ماحول اور مشرکانہ نظام کی طرف بلانے والی جو قوت ہے وہ قوت کیا ہے؟ شیطان ہے. جب اس سے پناہ مانگے تو پھر بھی قل کا تذکر ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. شیطان سے پناہ مانگو اس پروردگار کی طرف. جی اب وہ قل ایک جدا گانا بحث سے قرآن کے اندر جس کو قلیات کہا جاتا ہے, اس پہ میں قرآن بحث میں نہیں جاؤں گا. مراد یہ ہے کہ جہاں تاکید مقصود ہو, جہاں اس مطلب کو انسانوں کے ذہنوں میں رسوخ کرنا مقصود ہو تو رب العالمین قل سے تعبیر فرماتا ہے. اجر رسالت اس قدر مہم ہے, اجر رسالت اس قدر مہم ہے کہ قل سے تعبیر فرمایا رب العالمین نے. رسول قل کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں کسی قسم کا اجر رسالت کا تم سے مطالبہ نہیں کروں گا. اس لیے کسی اور چیز میں وہ وزن نہیں ہے جو اجر رسالت بن سکے یا رساکار رسالت کا عدل بن سکے, اس کا برابری کر سکے. کسی اور چیز میں وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے. ایک چیز کی طرف تاکید ہے, الا المودۃ فی القربا. اجر رسالت کا کوئی عدل بن سکتا ہے, کوئی چیز اس کا برابری میں آ سکتا ہے, کوئی اجر کے عنوان سے رسالت کا اجر جس کو قرار دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربا. وہ کیا ہے؟ میرے اہل بیت سے محبت و مودت رکھے.
محمد و آل محمد صلوات.
اسی لیے مودت اہل بیت کو یعنی مودت قربا کو اجر رسالت قرار دیا ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہے, امہات المومنین بھی ہے, اور دلیل یہ دیا گیا ہے کہ آپ شادی کرنے کے بعد اگر بیوی زوجہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ کے اہل بیت میں شمار ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہے. زید بن ارقم نے کسی سے پوچھا کہ یہ ازواج پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہے, تو اس نے کہا اہل بیت کی دو تعریف ہے, مرنے کے بعد بھی رشتہ داری نہ ٹوٹے اسے کہا جاتا ہے کسی کا اہل البیت. بیوی کا انسان کے ساتھ رشتہ اس وقت ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک کی اگر فوتگی ہو جائے تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. دوسرا معنی اہل بیت کا تعبیر دوم کیا ہے؟ ذی القربا. اور کسی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں قربا کی تعبیر کبھی بیویوں پر تعبیر نہیں ہوتی ہے, ان کو بچوں پر ہوتے ہیں. ذی القربا اہل البیت, گھر والے پیغمبر کے, ان کے مودت کو اجر رسالت قرار دیا. بعض لوگ تعبیر کرتے 23 سالہ عرصہ رسالت, یہ 23 سالہ عرصہ رسالت کا جو تعبیر ہے وہ صحیح تعبیر نہیں ہے. 23 سال یعنی اعلان نبوت اور اعلان بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زحمتیں اور مصیبتیں جھیلے ہیں. اس سے پہلے جو زحمتیں اٹھائے پیغمبر نے, ہم کہیں وہ مثلا ان لوگوں کا نظریہ نہ اپنائے جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد رسول نبوت پر فائز ہوئے ہیں, اور رسول کو 40 سال کی عمر تک پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نبی بنوں گا. ایسا نظریہ نہ اپنائیں, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا, ابھی آدم کی وجود کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. جی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, اس معنی میں پیغمبر اس وقت وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء سے میثاق نبوت لیا ہے, آدم سے, نوح سے, ابراہیم سے, اسماعیل سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے, جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا ہے اس کو مقام نبوت پر فائز نہیں کیا ہے خدا. آپ تو اس وقت بھی نبی ہے, اب 23 سال عرصہ رسالت مت کہو. اعلان بعثت ایک مخفی تبلیغ ہے نا. جی وہ تبلیغ کیا پیغمبر نے اعلان بعثت سے پہلے کہ کفار قریشی نے تو آپ کو امین کہا ہے نا, بھئی محمد اللہ کی طرف سے ہے, امین کا لقب انہوں نے دیا ہے کفار نے. جی
محمد امین، یہ محمد من اللہ خدا کی طرف سے ہی اسم گرامی جو انتخاب ہوا ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لیکن امین وہ پاکیزگی ہے پیغمبر میں، وہ طہارت ہے، وہ قداست ہے، وہ امانت ہے، اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ کفار قریش جب کہیں طولانی سفر پہ جاتے تھے تو اپنے مال اموال بچوں کو رسالت مآب کے حوالہ کر کے جاتے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے کہا محمد امین کے پاس رکھو، اس لیے اس کے وجود میں خیانت نہیں ہے، اس طرح تیار کیا نا پیغمبر نے ہم نے آپ کو، یوں سمجھ لو کہ پیغمبر کا امین بننا اور اپنے آپ کو اس امانت کے منزل تک لے جانا بھی نبوت کا حصہ ہے، یہ مقدمہ ہے اعلان نبوت کے لیے جی۔ جب کوئی جھگڑا چلتا تھا تو محمد سے پوچھو، اس لیے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اسی لیے جب اعلان نبوت ہو رہا تھا نا کفار قریش کو جمع کر کے کہا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تم لوگ یقین کرو گے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہمیں ایمان ہے اور اعتماد کامل ہے، اس نے کہ تو نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، تو فرمایا اگر یہ ایمان ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے جی، یہ رسول کا اپنے آپ کو صادق کو سچا ثابت کرنا، امین ثابت کرنا بھی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ صادق و امین کا لقب تو انہوں نے دیا نا، انہوں نے یہ لقب دیا ہے پیغمبر کو، بس نہ کہیں کہ 23 سال 28 سال 60 سال سے اوپر جو پیغمبر کی زحمتیں ہیں نا، ان تمام زحمتوں کا ایک ہی جزا اور صلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اجر رسالت، کیا ہے؟ مودت ذی القربیٰ، آپ کے اہل بیت سے مودت کریں۔ بات یہاں تک آ گئی نا، لیکن ہمیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے، مودت اور محبت میں کیا فرق ہے، پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں کیا ہم محبت کرنے والے ہیں یا مودت رکھنے والے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا اپنے بارے میں، آپ سوچیں، میں اپنے بارے میں اپنا جو میرے اپنے بارے میں جو میرا اپنا احساس ہے وہ بتاتا ہوں، احساسات بتاتا ہوں، میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں میں اس وقت مودت کے منزل پر ہوں، میں محبت کے منزل پر ہوں، محبت اور مودت میں ایک ظریف اور انتہائی نازو ایک فرق ہے، اور وہی فرق ہمارا کام خراب کرتا ہے جی، یہی فرق ہی تو جو ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، وہ فرق کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اطاعت شرط نہیں ہے، محبت کے ساتھ اطاعت شرط نہیں۔ بہت سارے نافرمان بچے ہیں جو اپنے والدین سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کے نافرمان بھی ہے، آپ کہیں گے نہیں کہیں گے یہ بچے اپنے والدین کو چاہتے ہیں؟ جی چاہتے ہیں نا، محبت رکھتے ہیں، کیوں؟ کوئی غیر ان پہ حملہ کرے تو برداشت کرے گا وہ؟ کوئی غیر آ کے اس کے والد کا بے احترامی کرے تو وہ برداشت کرے گا؟ نہیں، چونکہ محبت ہے، محبت میں اطاعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے نافرمان بچے ہیں جو اپنے والدین کو چاہتے بھی ہیں لیکن مانتے بھی نہیں ہیں، یہ محبت ہے، لیکن مودت صدق نہیں آتا جب تک مودت کے ساتھ اطاعت نہ ہو۔ جو اجر رسالت ہے وہ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ اجر رسالت یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت تو کریں لیکن ان کی نہ مانیں، اس کو محبت کہا جائے گا، چاہنا اور ہے ماننا اور ہے۔ اب دیکھیں ہم چاہنے والے ہیں یا ماننے والے ہیں؟ جو اجر رسالت ہے وہ مودت اہل بیت ہے، نہ محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت میں ثواب ہے، میں کسی کے ثواب کو نہیں کم کر رہا ہوں، میں کسی کے ثواب کو نہیں کم کر رہا ہوں، جو محبت رکھتا ہے نا، جو بھی دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوگا، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جو اجر رسالت ہے نا وہ محبت نہیں ہے. اجر رسالت مودت میں ہے. مودت کیا ہے؟ محبت کے ساتھ عمل بھی ہو. اسی لیے کیا خوب کہا ہے، محبت کے ساتھ اگر عمل جڑ جائے تو مودت بن کے سامنے آتا ہے. عمل نہ ہے تو خالی محبت سے کام نہیں چلے گا. خالی محبت تو میں کبھی کبھار جب ٹی وی کھولتا ہوں تو جو بریلوی حضرات سید شہداء پر امام علی کے جو فضائل بیان کرتے ہیں نا، تعجب کر جاتے ہیں. محبت رکھتے ہیں، دیکھو اس راستے پر ہم ہیں یا نہیں. مودت کا تعلق انسانی عمل سے ہے، انسانی عمل سے. سنخیت اگر آ جائے نا مودت کہا جائے گا. سنخیت، سنخیت یہ ہے کہ ہمارے عمل اور ان کے عمل میں تھوڑا تلازم اور تناسب پیدا ہو جائے تو ہم ان کے قریب جا سکے. اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، کچھ قریب آ جائے ہمارے، کچھ تو پتا چلے نا کہ تو ہمارے ماننے والا ہے. جی کچھ تو پتا چلے، اندازہ تو ہو جائے لوگوں کو یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اب دیکھیں اجر رسالت جو قرار دیا ہے مودت محمد و آل محمد علیہ السلام، تو ہم محبت کی منزل پر ہیں ابھی یا مودت کی منزل پر؟ میں روایت یہاں پہ سنا چکا ہوں، اس کو اگر میں دوبارہ بیان کروں تو کوئی بات نہیں، سیاق و سباق کے ساتھ. راوی آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ افضل صلوات اللہ وسلم سے، دیکھو نا اگر آپ ہمارے اپنے کلچر کے مطابق کہیں کسی ناآشنا شہر میں آپ جی درود پڑھ کے تھوڑا آگے بڑھے، محمد والے محمد تسلیم کر،
برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات.
اگر کسی غیر اسلامی شہر میں آپ داخل ہو جائے، کسی کو قبلے کا پتہ نہ ہو تو کوئی تشخیص کا راستہ ہے، فقہ میں بیان ہوا ہے. آپ یہاں سے ایسے شہر میں چلے جاتے ہیں آپ کو قبلے کا پتہ نہیں، اگر آپ قبلہ جاننا چاہیں تو کس چیز کے ذریعے جانیں گے؟ ایک تو مسجدوں کے ذریعے کہ ہمارا محراب مسجد کس طرف ہے. جی اگر کہیں پہ مسجد میسر نہ ہو تو اور ایک طریقہ بھی کیا ہے، جی بعض اوقات قبروں سے بھی، لیکن قبر بعض اوقات ایسے بنائے جاتے کہ نہیں پتہ ہوتا ہے. کہاں سے پتہ چلیں گے؟ جس کا ہم لوگ بھی خیال نہیں کرتے، بیت الخلاء کے ذریعے سے. بیت الخلاء کو اس طرح نہ بنے کہ آپ کا پشت یا آپ کا روح جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو، حرام ہے وہاں پر. علائم ہے نا، اس کو وجہ کہ علائم قبلہ اگر کسی شہر میں داخل ہو جائے تو قبلہ جاننے کے لیے کچھ علائم بتائے گئے ہیں. اگر آپ اپنے برصغیر کے کلچر کے مطابق کسی شہر میں داخل ہو جائیں، وہاں پر یہ جاننا چاہے کہ شہر میں اس گاؤں میں کوئی شیعہ بھی رہتا ہے تو کہاں دیکھتے آپ؟ علم، ہمارے ماحول کے مطابق کہیں پر کسی گھر پہ علم ہو تو یہاں پہ کوئی شیعہ رہتا ہے، علامت ہے نا ہمارے اپنے علامت بھی علامت ہے. کیونکہ پاکستانی ماحول میں ہمارے علامت یہی ہے کہ قلم ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب گھروں پہ علم ہو، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے گھر پہ علم ہوتے ہیں علم کے ذریعے. ہم عمل کے ذریعے تو بہت مشکل ہے کہ ہمیں پہچانے، بہت سخت ہے کسی کی سیرت عمل دیکھ کر پہچانے کی یہ شیعہ ہے. کہ جس طرح مولا علی کا فرمان ہے کہ 1000 کی آبادی میں ایک شیعہ ہو تو سیرت عمل کردار اس طرح ہو کہ فٹافٹ شناخت ہو جائے کہ یہ پکا علی کا ماننے والا ہے، وہ تو بہت مشکل ہے. بہرحال علم ایک شناخت ہے کہ علم کے ذریعے ہم پہچانے کی یہاں پہ کوئی شیعہ بھی رہتا ہے. یہ تو ہمارا اپنا ماحول ہے نا، لیکن ہمارے دین کا پورا برگشت ہونا چاہیے قرآن و سنت کی طرف. جی بھائی کسی سے بھی آپ سوال کریں، بھائی آپ کے پاس مدرک قرآنی حدیثی سیرت معصومین، یہ مدرک اور دلیل ہونا چاہیے. دلیل کے بغیر باقی تمام چیزیں ریجیکٹ ہیں. راوی آیا کہا یا ابن رسول اللہ، بعض اوقات انسان کسی ناشنا شہر میں ان کو جانا ہوتا ہے
تو کہیں پر کسی شیعہ کی تلاش میں بندہ نکلے اور کسی شیعہ سے آشنا ہونا چاہے، کسی شیعہ کو ڈھونڈنا چاہے، کسی شیعہ کو تلاش کرنا چاہے، تو کوئی طریقہ ہے؟ تو مولانا کہ ایک واضح طریقہ ہے، ایک روشن راستہ ہے، شیعوں کو ڈھونڈے اور ان کا پتہ کرے آپ. مولا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتحنو امتحنو، یاد رکھو، امتحنو شیعتنا فی اوقات الصلاۃ. انتظار کرو جب نماز کا وقت آئے تو دیکھے کہ کس قدر ہمارے شیعہ وقت نماز کے پابند ہیں. یہ واضح علامت ہے جو سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ علامت شیعہ. میں نے کل سبزوار کے جوانوں کو وعدہ دیا ہے کہ یہاں پاکستان کے ماحول دیکھ کر میں نے مصمم ارادہ کیا ہے، قم جا کر ایک کتاب لکھوں گا، خصائص شیعہ، شیعوں کے خصوصیات کیا ہوتے ہیں، یہ شیعہ کسے کہا جا سکتا ہے، کون ہے شیعہ، کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جس کو کہا جا سکے کہ یہ شیعہ، یہ ضروری ہمارے لیے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ کون سے وہ خصوصیات ہے، جی وہ اوصاف ہے یا اوصاف شیعہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام تو فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ خصوصیت ہے. ہمارے شیعوں کو اوقات نماز میں پہچان لو. شیعتنا من اہل الورع، ہمارے شیعہ حرام تو چھوڑو، جس میں حرام کا شبہ ہو اسے بھی پرہیز کرتا ہے، وہ ہمارے شیعہ ہے. اب ان اس قسم کے اوصاف جو حضرات معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ان پر ہم کمپلیٹ اترے تب جا کے کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت سے مودت رکھنے والے ہیں. ورنہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے احادیث میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ فلیس منا، یہ شخص جو کہتا ہے میں شیعہ ہوں لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا فلیس منا فلیس منا فلیس منا، پھر ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. فلیس منا من استخف بالصلاۃ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نماز کے ساتھ سستی کا مظاہرہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے جس سے ہمارے دل مجروح ہو جائے. اس قسم کے سینکڑوں روایت آپ کو ملیں گے جس کے مطابق اہل بیت نے دعوے داروں کو اپنے ولایت کے اس زمرے سے، خیمے سے ان کو باہر کر دیا. قل لا اسألکم علیہ اجر دون، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ 60 سال سے زیادہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہو، اور مودت سے مراد ہے کہ ہم ان کو چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں بس. مودت کے صحیح مفہوم کو اگر واضح کر دیا ہے تو کربلا والوں نے واضح کر دیا ہے. مفہوم مودت کیا ہے؟ کتنے شیعہ تھے اس زمانے میں؟ ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اس پر، یا ان پڑھ لوگ جو کلام کے نزاکتوں سے آگاہ نہیں ہے، لطافتوں سے آگاہ نہیں ہے، اسلوب کلام سے آگاہ نہیں ہے، حدیث سے استنباط کرنا نہیں آتا ہے، آیات کو دوسرے آیات سے جوڑنا، حدیث کو دوسرے حدیث سے جوڑنا، ٹھیک ہے جی، اور پھر بلاغی نکات کیا ہے، ادبی نکات کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اردو میں ترجمہ پڑھ کے پھر مجتہد بنتا ہے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ این وقت ظہر، ظہر کے قریب عمر بن عبداللہ صاحبی نے مولا کو، مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد دلایا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو مولا نے کہا کہ یا عمر جعلک اللہ من المسلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے. تو لوگ اشکال کرتے ہیں عمر کو پتہ ہو اور مولا متوجہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عام اشکال ہے جس کے ذریعے لوگوں کو مغالطے میں ڈالتا ہے. اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ چھٹے سرکار تشریف رکھتے ہیں، سائل آتا ہے، سخت ترین مشکل ترین سوال پوچھتا ہے امام سے، تو امام نے جناب زرارہ سے کہا زرارہ زرارہ تو جواب دو، زرارہ تو جواب دو. اس سے آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ امام کو اس مسئلے کا حل پتہ نہیں ہے تب جا کے امام نے زرارے کو حکم دیا؟ امام یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے ماننے والے ہمارے شاگرد بھی ایسے ہوتے ہیں. جی میں اس روایت کو سنا چکا ہوں کہ وہ نابینا صحابی آیا تو جناب سیدہ چلی گئی, پیغمبر نے پوچھا بیٹی یہ نابینا ہے آپ کیوں جا رہی ہو؟ یعنی حجاب کی اہمیت کا پتہ فاطمہ کو تھا پیغمبر کو نہیں تھا. اب اس کا کہہ سکتے ہیں پیغمبر نے جان بوجھ کے سوال کیا تاکہ تاریخ اوراق اس کو محفوظ کرے اور قیامت تک سنہری حروف سے لکھ کے رکھے کہ کائنات کی شہزادی نے حجاب کے مسئلے کو کس طرح بیان کرا. اس لیے ہے ورنہ رسول اکرم جو صاحب شریعت ہے اس کو پتہ نہ ہو اور بیوی کہے بابا کو وہ نابینا تو ہے لیکن میری آنکھیں تو ہے. اب رسال ناب پر پھر اشکال کریں گے. اس کو کہتے ہیں ان کے افعال تعلیمی. امام کو بھی پتا تھا, بعد میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے بھائی وہ تو امام حسین تھے, ہم تو ان کے غلام ہیں, غلاموں کے غلام ہیں, ہم کہاں امام حسین کہاں, جس طرح کہتے ہیں لوگ. اس لیے امام نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی تاکہ عمر ابن عبداللہ صاحبی کے زبان سے اہمیت نماز بیان ہو جائے اور قیامت تک پتہ چلے کہ میرے نقش قدم پر چلنے والے ایسے ہوتے ہیں.
محمد و آل محمد صلوات.
جعلک اللہ من المسلمین, خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے. عمر سب مزہ جملہ ہے نا. آج امام زمانہ ظہور ہو جائے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اور ہم میں سے کسی کو امام انہی الفاظ میں دعا کرے کہ خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار, کتنا خوش ہو گیا اللہ. اب اس کلام میں جو لطافت ہے وہ دیکھو نا. امام معصوم جو کل دین بن کر کربلا میں ہے, کل دین, وہ کہہ رہا ہے امر خدا تجھے نماز گزاروں کے صف میں کھڑا کرے قیامت کے دن. اس سے روایت ہے نا کہ قیامت کے ایک, اب گئے نا ادھر مسجد الحرام میں باب عبدالعزیز, باب فہد, باب فلان, باب فستان, خدا ان کی بدقسمتی ہے ٹھیک ہے, کسی نبی کا, کسی صحابی کا, کسی پیغمبر کا, کسی امام کا نہیں ہے. باب عبدالعزیز, باب فہد, باب فلان, باب فستان, باب ہے نا, وللجنت ابواب, جنت میں بھی بہت سارے ابواب ہے, دروازے ہیں. اہم محا باب المسلمین, ان میں سے مہم ترین باب کا نام ہے وہ باب جس سے نماز گزار داخل ہوتے ہیں, باب المسلمین ٹھیک ہے جی. اور امام عالی مقام نے وہ دعا دیا عمر قد جعلک اللہ من المسلمین, خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے. یہ دعا امام عالی مقام کی طرف سے ٹھیک ہے جی. یہ ہے ہمارے ماننے والے اور ہمارا پیروکار. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو 10 محرم کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ ختم, تمام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں نا. اصل عاشورہ تو 10 محرم کے بعد سے شروع ہوتا ہے, حقیقت میں 10 محرم کے بعد ہے جی. مصیبت کا آغاز بھی 10 محرم کے بعد ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مبلغین کا ٹیم ساتھ لے کے آیا تھا اس کی فعالیت کا آغاز بھی کربلا کے بعد سے ہوتا ہے جی. کہتے ہیں کہ عاشور تک جہاد اور قتال و شہادت ہے, عاشور کے بعد سے تبیین و تفسیر و بیان ہے, بیان ہے. اور یقیناً الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, استقامت انقلاب کے بعد نہ ہو. امام خمینی کا فرمان ہے انقلاب لانا بہت آسان ہے, حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. انقلاب لانا بہت آسان ہے, اس کی حفاظت بہت مشکل ہے. کربلا میں کربلا بپا کرنا آسان ہے, اس کربلا کو زندہ رکھنا مشکل ہے. کربلا کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ فارسی شاعر کا جملہ ہے کربلا در کربلا میں مند اگر زینب نہ بود, علی کی بیٹی نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں لے جاتے, نینوا میں لے جاتے. کربلا کو کربلا زندہ رکھا ہے تو یہ شہزادی ہے. اصل کربلا کا آغاز تو عاشور کے بعد سے ہے. زیارت ناحیہ پڑھے امام زمانہ کا، امام زمانہ بھی سب سے زیادہ عاشور کے بعد کے مصائب پر روتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جہاد، مرنا، قتل ہونا، شہید ہونا، کٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ تطہیر کے خاندان میں پلے ہوئے باکرامت خاندان، اگر پست اور ذلیل انسانوں کے گلی کوچوں میں ان کو پھرنا پڑے، یہ ان کے لیے باعث مصیبت ہے۔ تو مصیبت کا آغاز بھی 10 محرم کے بعد ہے، تبیین دین بھی محرم 10 محرم کے بعد ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسارت اہل بیت حقیقت میں معجزہ یہ تحریک کربلا ہے، معجزہ، بہترین معجزہ ہے۔ حکمت اسیری آپ پڑھیں نا، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، اگر یہ اسرا نہ ہوتے تو یقیناً اس کس انداز میں پیش کرتے اس عاشورا کو۔ عاشورا کے بعد اس نظام کی تفسیر اور تبیین ہوتی ہے۔ خطبات پڑھے آپ بی بی کے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات پڑھے، جس انداز میں دین کو، کربلا کو، اس نظام کو، اس تحریک کو پیش کیا انہوں نے، کیا خوب کہا کسی نے کہ یہ واحد مقتول کا خاندان ہے جو مختصر وقت میں قاتل کے دربار اور محل میں مقتول کے فتح کا جشن منا کے واپس آئے۔ یزید کی شکست اسی میں ہے نا، شکست کے لیے اور کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹے یتیم بچوں اور کچھ مخدران نے وہ انقلاب پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، وہ انقلاب پیدا کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید شرمندہ ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ ماحول پیدا کیا شام میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ شرمندہ ہوئے تھے، شرم تو تھی نہیں اس میں، حیا کو بھیج چکا تھا، مجسمہ یہ شیطان جو بنا ہوا ہے، شرم کیا اس میں؟ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کوئی شرمندگی نہیں۔ اگر شرمندگی ہوتی تو واقعی کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو مدینہ واپس کرنے کے بعد جو تباہی مچیا اس لعین نے امت اسلامیہ کے حوالے سے، یہ شرمندگی کی علامات ہے؟ شرم نہیں، بی بی کی خطبوں نے وہ انقلاب پیدا کیا، اوش کل مدت کے لیے وہ اسرا کو روکتا نا، شام میں انقلاب آنے والا تھا، شام انقلاب۔ بھائی راوی کہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ سینکڑوں افراد ایسے ہیں جو یزید ان کو دعوت کر کے زندان میں ان کو لاتے تھے کہ اسرا کی تماشے بینی کے لیے۔ سید سجاد کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں جی، آپ کا کردار دیکھ کر رنگ پکڑ کر مسلمان بن کے واپس گئے۔ یہ اس نوری مخلوق کا نام ہے، یہ اس نوری مخلوق کا نام۔ اس دن میں نے یہاں پہ ذکر کیا، مجھے معلوم نہیں کہ 1000 اسیروں کو آپ نے واقعی کربلا کے بعد خرید کے آزاد فرمائے امام سجاد نے، نہ صرف خرید کے آزاد، تربیت دے کر، ان کو انسان بنا کر، ان کو مکتب آل محمد کا مبلغ بنا کر، انہیں اس مکتب کا بہترین وکیل بنا کر آزاد کیا۔ کربلا والے اس لحاظ سے فاتح ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد ختم۔ انسانیت کی بقا، انسانیت کی بقا تحریک حسینی میں ہے، اور تحریک حسینی کی زندگی اسیروں کی وجہ سے ہے۔ ان چیزوں کو تبیین کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر آپ اسی ایک خطبے کا مطالعہ کریں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے، بی بی کے خطبات کا مطالعہ کریں، ام کلثوم کے خطبات بھی ہے تاریخ میں، آپ اور ہم مطالعہ کریں۔ اس کو ادامہ دیا، اس تحریک کو ادامہ دیا انہوں نے۔ السلام اس حسین مظلوم پر. روایتوں میں ہے نا کہ ایک شخص جا کے مولا کی زیارت کرے تو 70 حج مقبول کے برابر ہے. روایتوں میں ہے 70 مقبول حج کے برابر. روایت صحیح روایت سنا رہا ہوں آپ کو. قیامت کے دن گناہگاروں کو 1000 صف میں کھڑا کرے, 1000 صف میں, 1000 صف میں امت محمد کو 1000 صف میں سے 999 صفوں کی شفاعت فرمائیں گے حضرت امام حسین. ایک صف کی شفاعت 1,24,000 اور دوسرے ائمہ مل کر. روایت کا جملہ ہے. ایک عالم دین مجتہد لکھتا ہے کہ ہم باقی علماء کے ساتھ سامرا سے کربلا کی طرف زیارت کے لیے آ رہے تھے. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی فضیلت ہے ظاہر حسینی کا, جی قیامت کے امام حسین کو اتنا اختیار دیا ہے خدا نے کہ ایک طرف دوسرے ائمہ اور 1,24,000 انبیاء ہے اور ایک طرف سید شہدا 999 صفوں کی شفاعت کا حق خدا نے دیا ہے. میرے اندر یہ تعجب آئے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم ایک منزل پر پہنچے تو مجھے مکاشفہ ہوا. مکاشفہ کی زندگی تو پتہ ہے, نیند اور بیداری کی درمیانی حالت کو مکاشفہ کہتا ہے. آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں, مکاشفہ یا وہ حضرات صاحب مکاشفہ ہے جو علم تقویٰ فضیلت پاکیزگی میں مقام پا چکا ہے مکاشفہ, یا وہ لوگ مکاشفہ کرتے ہیں جو نشہ آور چیزیں کھا کے عقل کو کھو بیٹھتے ہیں اور اس درمیانی حالت میں ہوتے ہیں, نہ نیند ہے نہ بیداری ہے, عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا, وہ مکاشفہ جو علماء کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مکاشفے کے عالم میں ایک سید بزرگوار کو دیکھا اور اس سید نے کہا ہے عالم تمہیں امام حسین کے اس مقام اور منزلت کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے کہ کیسے اس قسم کے اختیارات سے خدا نے نوازا ہے کہ قیامت کے دن امت کی شفاعت کا حق دیا ہے امام حسین کو, آپ کو شک ہو گیا ہے؟ تو کہا شک نہیں, خیال آیا ذہن میں. تو کہا ایسے خیالوں کو روک لو, ایسے خیال نہ کرو. پھر کہا میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں, کہا ایک بات سمجھاتا ہوں اس سے آپ سمجھ جائیں گے. کہا کہ ایک بادشاہ اپنے پورے لشکر کو لے کر میدان میں بیابان میں نکلتے ہیں شکار کے لیے. شکار کرتے کرتے لشکر سے وہ جدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے مقام پر ہیں کہ بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, تھکاوٹ بھی ہے, گرمی بھی ہے, واپس جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اور اس کے موت اور حیات کا مسئلہ ہے. کہیں سے کوئی لقمہ مل گیا, پانی کا گھونٹ مل گیا, کوئی سایبان نصیب ہوا تو بچے گا, ورنہ وہ بادشاہ مر جائے گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور میں ایک خیمہ دیکھتا ہے. جب وہ بادشاہ خیمے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک بوڑھی عورت اس کا جوان بیٹا ہے. ان سے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہمارے زندگی کا ایک ہی سرمایہ ہے ٹوٹل, ایک سورس آف انکم, کیونکہ ایک بکری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے پاس. ایک بکری ہے, اسی کا دودھ, اسی کا گوشت, اسی سے ہم گوشت بھی باندھ میں ابھی اسی کے دودھ سے ہم گزارا کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو ٹوٹل سرمایہ وہی ایک بکری ہے. لیکن آپ کا جان خطرے میں ہے, چارہ نہیں ہے کہ یہ بکری آپ کے پیش خدمت ہے. ہمارا پھر خدا ہی پوچھے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اس بکری کو ذبح کر کے کباب بنا کے بادشاہ کو کھلاتا ہے. ان کا پورا سرمایہ لوٹ گیا. کس کے اوپر؟ پورا سرمایہ, اور کچھ نہیں ہے, نہ زمین, نہ درخت, نہ میوہ, نہ پیسہ, نہ اشرفی, نہ گھر, کچھ نہیں ہے. ایک ہی ذریعہ ہے, ایک بکری, یعنی ایک انسان کا کل سرمایہ اس نے بادشاہ کے قدموں میں ڈال دیا. بچ گیا بادشاہ, ان دونوں کو لے کے آئے, زندگی آ گئی نا, اب چلے شہر کی طرف. آ کے تمام عذرا کو جمع کیا کی اور قصہ بتا دیا کہ میں ان کو کیا دوں, بتاؤ انہوں نے جو کچھ تھا مجھے دیا ہے, اب میں کیا دوں. کسی نے کہا 100 اون دے دے, 100 اون. 100 اون کہا کم ہے, بادشاہ نے کہا کم ہے, کم ہے. کسی نے کہا 200 اون دے دے, کہا یہ بھی کم ہے. کسی نے کہا 500 اون دے تو کافی ہے, کہا کم ہے, بادشاہ خود کہہ رہا کم ہے. کسی نے کہا 1000 اون اور 200 اشفی دے دے, کہا کم ہے. ایک وزیر نے کہا جو آپ کی حکومت میں جو کچھ ہے اس کا آدھا حصہ دے دے, بادشاہ نے کہا کم ہے. بادشاہ سلامت پھر کیا کرے؟ کہا اگر میں حکومت میں میری بادشاہان میں جو کچھ ہے نا وہ سب اس کو دوں پھر بھی برابر ہو جائے گا. ہر جزاء الاحسان الاحسان یہ ہے کہ کچھ اضافہ بھی دے.
میری مملکت میں، میری اختیار میں، میری حکومت میں جو کچھ ہے، تخت، تاج، محل، املاک، اشرفی جو بھی ہے، میں سب کچھ دوں پھر بھی برابر ہے؟ کیوں؟ انہوں نے جو کچھ تھا وہ دے دیا، میرے پاس جو کچھ ہو وہ اگر میں ان کو دے دوں پھر بھی برابر ہے؟ پھر بھی برابر ہے، زیادہ نہیں ہے؟ اے عالم بتاؤ کہ میرے مولا حسین نے اپنا سب کچھ خدا کو دیا، نہیں دیا؟ کوئی بچایا ہے؟ مال بچایا ہے، بیٹوں کو بچایا ہے، بھائیوں کو بچایا ہے، عزت کو بچایا ہے، جو کچھ تھا دیا۔ الہی اصغر امرادات، اکبر امرادات، جی چار بہنا ترک تو خلق ترن، تر کا ایک معنی کل بھی ہے، جو کچھ تھا دے دیا میں نے، چادریں دی، عزتیں دی، سب کچھ دے دیا، کچھ باقی نہیں رہا، کچھ باقی نہیں ہے۔ اگر رب اپنی ربوبیت کے ذریعے جو کچھ اختیار رب کے پاس ہے وہی سب حسین کو دے، پھر بھی برابر ہو جائے گا؟ یہ حق شفاعت بھی خدا دینا، جی معبود حقیقی اپنے اس عبد کو جو کچھ اس کے ملکیت میں ہے وہ دے دے، پھر بھی برابر ہو جائے گا۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ حسین کو خدا نے اس قدر اختیار دیا ہے؟ مکاشفہ ٹوٹ گیا، بیدار ہوا، پتہ چلا یہ سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، سلام ہو اس عقا پر، سلام ہو اس مولا پر جس کے پاس حق شفاعت ہے۔ یہ ہے مسئلہ شفاعت، جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ حق شفاعت ہے میرے مولا کے پاس۔ لیکن جو انسانی تربیت کے نکات انہوں نے بیان فرمایا ہے، جو انسان خدا راز پلانے کے لیے جو نکات بیان فرمایا ہے، وہ ہدف ہے ان کی اس عظیم تحریک کا۔ خدا بطور انعام کسی بندے پر اپنا لطف کرنا اور بات ہے، لیکن اس بندے کا جو ہدف کیا ہے وہ اور بات ہے۔ یہ لطف خدا ہے کہ جب سب کچھ قربان کر دیا خدا کے لیے تو خدا نے وہ اختیار دیا سید شہدا کو، لیکن مولا کے ہدف کیا تھے؟ اختیار لینا خدا سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا خدا سے اختیار لینے کے لیے اتنے قربانی دی ہے، جی یہ اختیار تو پیغمبر کو بھی پہلے مل چکا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے رسول جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے نا میں جنت کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ یہ بخشش کا حق آپ کو دیا ہے، جی یہ الگ مسئلہ ہے حق شفاعت، لیکن انسانیت کے حاجی کس لیے آئے ہیں؟ نوع بشر کی ہدایت کے لیے، انسان کو انسانیت کے منزل تک لے جانے کے لیے، انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت تک لے جانے کے لیے، انسان کو سچا خدا کا بندہ بنانے کے لیے، انسان کو انسانی اقدار کے قریب کرنے کے لیے، کرامت انسانی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ الا ترون لا يعمل الحق والباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے ہیں میں اس لیے قربان ہو رہا ہوں کہ حق پر نہیں عمل ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ان اصولوں کی پاسداری کے لیے قربان ہوئے سید شہداء، اور انہی اصولوں کو بچانے کے لیے اسرائے آل محمد نے اپنی اثرات پیش کی ہے۔ وہ جملہ میں بار بار سناتا ہوں چونکہ یہ بہترین روایت ہے، وہ ما رأیت عمتی زینب، امام سجاد کا جملہ ہے۔ دو روایت ہے بی بی کے بارے میں امام سجاد سے، ایک تو یہ واللہ ما رأیت عمتی، میں نے پھوپھی اما کو نہیں دیکھا کہ شام غریبان میں بھی جلے ہوئے خیموں میں نماز تہجد ادا ہو رہی تھی۔ یہ امام سجاد سے بھی مروی ہے اور حمید بن مسلم لکھتا ہے، مجھے تعجب ہے اس بی بی کی عظمت پر، خیمے جل رہے ہیں لیکن نماز میں مصروف ہے۔ دوسری روایت امام زین العابدین کا کہ مرائی تو عمتی، شام میں، کوفہ میں، بازار، زندانوں میں کبھی میں نے نماز تہجد ترک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بندگی کا راستہ بتایا نا، انسانت اور انسانیت اور کرامت کا راستہ دکھایا ہے، حتی اسلام کے مستحبات تک۔ بھائی مانگنا حرام نہیں ہے نا، مانگنا حرام نہیں، لیکن کوئی دے تو قبول کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں صدقہ کو آل محمد نے، خدا نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، دیتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ جی جب بازار کوفہ میں لوگوں نے
دینا شروع کر دیا تو چھوٹی چھوٹی شہزادیاں کہہ رہی ہے الصدقہ تو علینا حرام، ہم صدقہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم کریم خاندان میں پلے ہوئے ہیں، در سے کرامت دیا انسانیت کو، در سے شرافت انسانیت کو، در سے وقار انسانیت کے لیے، جو گوہر گرام بہائے بشر کیا ہے، کرامت انسانی ہے، انسانی کرامت کھو چکے تھے، اس کرامت کو واپس پلٹایا انسانیت کے لیے صحیح شہدا نے، درود پڑے محمد والے محمد. عزیزان محترم، یہی کہ ہم ان کی سیرت اپنائیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، عملی زندگی میں ہم اپنے نشست و برخاست میں، ناپ تول میں، حرکات و سکون میں ہمیشہ ان کو یاد رکھے، اور اسی کا معنی ہے مودت. اگر آپ ان کے اصحاب کا مطالعہ کرے نا، دیکھو خاندان ذات پاک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، واللہ بہت بڑا مالدار آدمی کا بیٹا ہونا یہ شرافت نہیں ہے جی. ہمارے معاشرے میں یہ فلان اچھے خاندان کے میراثی ہے، یہ فلان ہے، بھائی اسلام میں کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے. لا فخر للعربی علی العجمی ولا للاسود علی الابیض، کسی کو کسی کے اوپر شرافت نہیں ہے، اگر ہے تو الا بالتقوی، صاحب تقوی کو شرافت دیا خدا نے. کفار قریش نے کہا ہم تو قریشی ہیں، قریشی یہ حبشی جس کو مؤذن بنایا ہے، اس کو اذان پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، یہ اسحد پڑھتا ہے. پیغمبر نے کہا یہ جو اسحد پڑھتا ہے وہ دل سے پڑھتا ہے، تم لوگ جو پڑھتے ہیں زبان سے، اس کے دل سے آواز نکلتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد.
برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی بنو، آل محمد کا راستہ اختیار کرو، شرافت پائے گا، شرافت پائے گا خاندانی پس منظر جو بھی ہو. ورنہ کون باور کر سکتا ہے کہ معاویہ کا بیٹا یزید اور یزید کا ایک بیٹا ہے جس کا نام معاویہ. امام سجاد علیہ السلام جب اپنے بہترین ماننے والے شیعوں کا تذکرہ فرماتے تھے تو ان میں سے ایک معاویہ ابن یزید تھا، یزید کا بیٹا ایک معاویہ بھی تھا. آپ تعجب کریں گے نا، آپ کو لیکن سے تعجب ہے، ایک محمد بن ابوبکر بھی تو تھا نا. امیر المومنین فرماتے کہ سات انسانوں نے، سات لوگوں نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا، ہمیشہ میرے راستے پر رہا، حبل اللہ المتین کا متمسک رہا، ولایت علی سے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، علی کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑا، علی کے ولایت سے کبھی منحرف نہیں ہوئے، اعتقاد میں کبھی کوئی کمی نہیں، ایمان میں کبھی زوال پیدا نہیں ہوئے، عمل میں کبھی کوئی انحراف پیدا نہیں ہوئے. کہا کہ جب تک زندہ تھا علی کا راستہ اور علی کا طریقت اپناتا رہا. سات انسان ایسے ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ یمانی، حجر ابن عدی، عمار یاسر، محمد ابو بکر. اسی لیے فرمایا نا محمد ابو بکر، تو مولا نے مسکراتے ہوئے کسی سے کہا مت کہو محمد ابو بکر، کہو محمد علی، یہ علی کا بیٹا ہے، علی کا مانوی فرزن ہے. بھئی ابو بکر کا بیٹا عمل کی وجہ سے علی کا بیٹا بن سکتا ہے، تو کم از کم یہ صلاحیت تو پیدا کرو کہ آپ علی کا شیعہ بن سکے. بیٹا نہ بنے تو شیعہ تو بنے نا. مزہ تب آئے گا کہ ائمہ معصومین میں سے کوئی یہ کہے کہ فلانی ہمارا شیعہ ہے جی. جب رسول اکرم فرما رہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، فار سے گیا ہوا گدانشین سلمان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ منا اہل البیت کا مقام پاتا ہے،
اگر آپ اہل بیت کا مقام پانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ صلاحیت پیدا کرے کہ جب آخری سرکار ظہور ہو جائے تو آپ کا نام لے کے کہے کہ فلانی ہمارے شیعوں میں سے ہے. سلمان بن اہل بیت, معاویت ابن یزید امام سجاد فرماتے ہیں ہمارے بہترین ماننے والا ہے, محمد ابوبکر کے بارے میں علی فرما رہے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے. محمد ابوبکر کے وفات پر کہتے ہیں مولا امیر المومنین اس طرح روتے ہیں جس طرح بڈھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر روتی ہے. اس قدر پیار ہے علی کو محمد سے. معلوم یہ ہوتا ہے عمل ہے وہ کیمیا, وہ اکسیر کیمیا عمل ہے جو انسان کو سونا بنا دیتا ہے. عمل ذات جو بھی ہو بڑے خاندان کے مالک ہے, لیکن عمل یزید والا شمر والا ہو تو پھر یہ انسانوں کے بنائے ہوئے عناوین ہیں نا, انسان کے اولاد ہے سب. یبن آدم, قرآن میں سب کو یبن آدم کہہ کر اسی لیے پکارا ہے, کوئی ذات پات پر فخر کر کے کسی کو کٹانے کی کوشش نہیں کرے, سب آدم کے اولاد ہیں. کسی کو فضیلت ہے تو تقویٰ کی وجہ سے, کسی کو مقام ہے تو طہارت کی وجہ سے. میں آپ کے یہاں پہ بولتا رہا ہوں نا, بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں لیکن مولا کے استبل میں خدمت کرنے والا غلام استبل نے وہ مقام پایا کہ ہزاروں لوگ چیخ رہے ہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. غلام استبل ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رحمت خدا کے دروازے کھل جاتے ہیں. واحد راستہ آپ کو اہل بیت کے ساتھ ملانے کا تقویٰ ہے, جس ذات سے جس بات سے جس خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ خصوصیت پیدا کرے نا. قیامت کے دن افسوس نہیں ہے ماں شیعہ باپ شیعہ, باپ علی کا ماننے والا, جی شیعہ ماں کی دودھ آپ نے پیا ہے. قیامت کے دن آپ کا راستہ ان سے جدا ہو جائے, اور وہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کا بیٹا مولا یہ فرمائے کہ ابو محمد میرا بیٹا ہے. عمل کی وجہ سے روایت ہے نا, کھانا کھانے ادھر جاتا تھا پھر نماز پڑھنے مولا علی کے گھر میں آتا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا کھانے کا ادھر مزہ آتا ہے, چونکہ علی جو کھانا خود کھاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے نا. میرے مولا جی ایک ہی دسترخوان ہے. امام زین العابدین جب سارے غلام جب تک دسترخوان پر نہیں آتے تھے نہیں کھاتے تھے. جی ہمارا تو ڈائننگ روم الگ ہے, غلاموں کو یتیموں کو غریبوں کو فٹ پاتھ پہ ہم کھلاتے ہیں نا. یہ تو بہت دور کی بات ہے, ہم وہاں تک نہیں جانتے ہیں, وہ تو الگ ایک دنیا ہے کہ سرکار امام زین العابدین سفرے پر جب سارے غلام نہیں آتے تھے آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے, ان کی سیرت ہے نا. تو علی کے گھر میں تو وہی ملتا ہے جو علی خود کھاتے ہیں, جو کی روٹی. 19 رمضان کو مسجد جانے سے پہلے افطار کے وقت جناب ام کلثوم سے کہا بیٹی مجھے افطاری تیار کرو, تو بی بی نے ایک پلیٹ میں نمک, ایک ظرف میں دودھ اور ایک ظرف میں جو کی روٹی. کہا بیٹی ابھی تو نے اپنے بابا کو اس سالن میں دیکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو سالن, جی اٹھاؤ ان میں سے ایک اٹھاؤ. بابا کیا اٹھاؤں؟ کہا نمک اور جو کی روٹی کو رہنے دے, دودھ اٹھاؤ. کیوں؟ علی نے دنیا کے تمام لذائز کو ٹھوکر مارا ہے. جی علی تو جو کھاتے تھے وہی کھلاتے بھی تھے. محمد ابوبکر نے کہا میں کھانا کھانے بابا کے گھر جاتا ہوں, کھانے کا مزہ ادھر آتا ہے, نماز پڑھنے کا مزہ ادھر آتا ہے, بندگی کا مزہ ادھر آتا ہے, اطاعت کا مزہ ادھر آتا ہے. جی زندگی گزارنے کے اصول ادھر ہے. وہ مقام پایا کہ کیا مزہ ہے کہ میرے مولا فرماتا ہے میرا بیٹا ہے. فرزند مانوی, فرزند مانوی ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا علی ابوا ہذہ الامہ, ایک گھنٹہ ہو گیا بس, میں اور علی اس امت کے باپ ہے. باپ یہ ہمارے مانوی باپ ہے. آخری نقطہ بیان کر کے دو چار جملہ مسائل پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. پیغمبر اور علی مانوی باپ ہے نا.
جی مانوی باب ہے. اگر کوئی فرزند نافرمانی میں حد سے گزر جائے, ایک بٹا بچے نافرمان ہیں, والدین تھپڑ بھی مارتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, بہرحال پھر بھی بہرحال بخشتے ہیں اور پھر بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, پھر بھی معافی لیتے ہیں ان کے لیے, لیکن اگر آگ کی منزل آئے نافرمانی میں, آگ ہو جائے نا, آگ ہونے کے بعد پھر اس کو گھر سے باہر کر دیتا ہے. اور پیغمبر فرماتے میں شفیع مذنبین ہوتے ہوئے قیامت کے دن جب تک والدین خود معاف کرے انسان آگ کو بھی شفاعت نہیں کر سکتا. آگ ہو جائے تو نہیں شفاعت کر سکتا, یہ حق خدا نے خود والدین کو دیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب علی اور پیغمبر, انا وعلی ابا ہوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باب ہیں, نافرمانی میں اس حد تک آگے نہ بڑھو ان کی درگاہ سے آگ ہو جائے, پھر خطرناک مسئلہ ہے. آگ ہونے کے حد تک اپنے آپ کو مت لے جائے, آگ ہونے کے حد تک. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی کبھار انسان سے نماز چھٹ جائے, ہو سکتے ہیں نا, تھکا ہوا ہے, رات کو سویا بس اٹھ نہیں سکے, صبح کام کی وجہ سے اچانک وہ قضا ہو گیا نماز, کبھی کبھار انسان سے قضا نماز ہو جائے, کبھی کبھار مثلاً غلط باتیں انسان کے زبان پر جاری ہوتا ہے, اس قسم کی چیزیں جو چھوٹے موٹے گناہ عمل کے ساتھ ساتھ قابل تحمل ہے. لیکن اگر آگ کی منزل تک آ جائے, نافرمانی میں حد سے گزر کر آگ ہو جائے, تو پھر وہ پھر قابل ہدایت نہیں ہے, اس منزل تک مت لے جاؤ. جب یہ تو مانوی باب ہے, شیعہ گرانے میں پلا ہوا انسان, آزاداری کے ماحول میں پلا ہوا انسان, شیعہ خاندان میں پلا ہوا انسان, شیعہ خاندان میں زندگی کرنے والا انسان, اگر درگاہ علوی و حسینی سے آگ ہو جائے تو افسوس نہیں ہے. ظالم خاندانوں سے ایسے پاکیزہ ہستیاں آئے ہیں جن کو اہل بیت نے اپنے ساتھ نسبت دیا ہے, اس لیے قرآن نے کہا نا, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, کبھی میت سے زندہ انسان پیدا ہوتا ہے, کبھی زندہ سے مردہ. مراد کیا ہے؟ میتوں سے زندہ انسان آنے کا مراد ہے کہ نجس ناپاک خاندانوں سے ایسے پاک ہستیاں آتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک کر کے اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں. پاک خاندانوں سے بعض ایسے نافرمان آتے ہیں, اپنے آپ کو اس نجس خاندان سے ملحق کرتے ہیں, پاکیزگی رہے اپنے اندر, پھر جا کے اس آیت مجیدہ کے مستحق بنے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, آپ جو بھی فتویٰ دینا چاہے میرے بارے میں دے دو, اس وقت ہم سب محب ہیں, مودت رکھنے والے نہیں ہیں, آل محمد کو دوست رکھتے ہیں, ان کے عمل کو اپنانے والے ہم نہیں ہیں. اسی حرف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحریک کربلا وجود میں آئی, اور اس کا آل محمد نے قیامت تک کے انسانوں تک کربلا کا پیغام پہنچایا. ایک روایت کے مطابق 12 محرم کو آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں وارد ہوتے ہیں. سخت ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ بازار کوفہ ہے. میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم پر سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں آئیں. جب کسی نے پوچھا مولا کہاں پہ زیادہ مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا, تو فرمایا الشام الشام الشام. لیکن یہ جدید نقطہ مصیبت کا آپ کو سنا رہا ہوں میں. کسی نے بی بی زینب سے پوچھا شہزادی کہاں پہ زیادہ مصیبتیں آئیں, تو بی بی فرماتی ہے کوفہ میں. کیوں بی بی نے کوفہ کا کیا نام کیوں لیا؟ جی اگر انسان کریم آشنا اور جاننے والوں کے درمیان خدا نہ خاصہ ذلیل ہو جائے, بہت کرام گزرتا ہے. شام والے کم جانتے تھے بی بی کو, کوفہ والے بہتر جانتے تھے. کیوں؟ علی کے دور خلافت میں 4.5 سال تفسیر قرآن پڑھاتی رہی ہے زینب, وہ ماحول بہت سخت ہے نا, سب کوفہ والے جانتے ہیں بی بی کو. وہ روات جو نسوان کوفہ جنہیں کہا جاتا ہے نا، بہت ساری روایتیں بی بی زینب سے منقول اور وہ کوفہ کی خواتین نے نقل کیا، پورے 5 سال درس تفسیر مفسرہ آل محمد ہے شہزادی. اسے بی بی نے کہا کوفہ کا مرحلہ بہت سخت ہے ہمارے لیے، سب جاننے والے ہیں، سب جاننے والے ہیں، سب سے آشنا ہے. ایک شہر میں، مختصر شہر میں، کہتے واقعہ کربلا کے دوران کوفہ کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں تھا. 1 لاکھ آبادی میں علی کے دور حکومت میں علی کی شیر دل بیٹی زینب تفسیر قرآن کا درس دے اور سب کوفہ والے جانتے وہاں پر یہ حالت ہو تو بہت سخت ہے شہزادی کے لیے. میری ماں بہنوں سنو، اس نقطے کو یاد رکھو، قرآن مجید میں ہے کہ ولا تخضعن بالقول، جب کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو آپ کا لہجہ بھی پردہ کرے، تب بات ہے نا، لہجہ بھی پردہ کرے. ہم تو فضائل کا نقطہ بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بی بی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا. علی کے لہجے میں خطبہ کیوں دیا؟ بی بی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ لوگ زینب کے لہجے کو پہچانیں. لہجے میں بھی عفت ہے، لہجے میں بھی عفت. بس عزیزان محترم، بہت دلخراش منظر ہے بازار کوفہ کا. آپ نے نام سنا ہوگا جناب عبداللہ ابن عفیف کا، عبداللہ ابن عفیف علی ابن ابی طالب کا وہ صحابی ہے، وہ جوان مرد صحابی ہے، وہ پاکیزہ صحابی ہے کہ ایک آنکھ کی قربانی جمل میں، دوسرے آنکھ کو مولا کے قدموں میں لڑتے لڑتے ہوئے قربان کیا جمل صفین میں، دونوں آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے صفین کے بعد. کوفہ کا رہنے والا تھا اور کوفہ کے بزرگ ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. جناب عبداللہ ابن عفیف حافظ قرآن ہے، اپنے گھر کی کھڑکی کے نزدیک میں تلاوت قرآن کر رہا تھا. اتنے میں ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، میں نے اپنے کانوں سے یہ سننے لگا کہ علی خطبہ دے رہا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ عالم رجعت شروع ہو گیا ہے، میرے مولا امیر المومنین زندہ ہو کے واپس آئے ہیں. میں نے غلام سے کہا، غلام تو قریب آؤ، جا کے دیکھو کہ دنیا کے حالات بدل تو نہیں گئے، کہاں آقانے دنیا کے حالات بدل دستور ہے. نہیں نہیں، ضرور ایک مسئلہ ہے. کتنے سال ہو گئے کہ میں اپنے مولا امام علی سے جدا ہو چکے ہیں، آج میں علی کا خطبہ سن رہا ہوں، لگتا ہے کہ عالم رجعت کا آغاز ہے. جب وہ کوفہ کے بازار کی طرف جاتا ہے، جا کے جناب عبداللہ ابن عفیف کو جواب لاتا ہے، آقا دنیا کے حالات تو بدستور ہیں، کچھ اسیر وارد کوفہ ہوئے ہیں، انہیں اسیروں میں سے ایک بلند قامت والی خاتون بے زین اون پر سوار ہو کر خطبہ دے رہی ہے. عبداللہ عفیف نے کہا، کچھ مسئلہ تو ہیں، میرا ہاتھ تھام کے ذرا لے جاؤ مجھے بازار کوفہ تک. عبداللہ ابن عفیف لکھتا ہے، جب میں بازار کوفہ پہنچا نا، شہزادی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اے کوفے والو تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، یہ خارجی اسیر ہے. ہم خارجی اسیر نہیں ہیں، نحن زراری البتول، ہم سب بتول کے فرزند ہیں. عزیزان محترم، یہ بازار کوفے کا منظر ہے نا، لیکن کل 13 محرم کو سید سجاد اپنے بابا کے تجہیز و تکفین کے مراسم ادا کرتے ہیں. سلام ہو اس حسین پر کہ امام زمان زارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، سلام ہو اس حسین پر کہ ان نجس لوگوں نے تو اپنے نجس اجساد کو دفن کر کے لے کے چلے گئے، لیکن فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پر 3 دن بغیر گور و کفن کر رہے ہیں. بنی اسد والے آئے ہوں گے نا، ایک ایک کر کے دفن کیا، ایک ایک
ایک کو دفن کرنے لگا، لیکن جب بنی ہاشم کی نوبت آئی نا تو بزرگان بنی اسد نے کہا کہ قیامت تک ان کے مزار ہوں گے، ہم کیسے پہچانے کہ عباس کون ہے، اکبر کون ہے، قاسم کون ہے؟ اتنے میں کوفے کی طرف سے ایک نقابدار نمودار ہوتے ہیں، بنی اسد والے تمہیں معلوم نہیں میں سید سجاد ہوں، مجھے معلوم ہے، ایک ایک کی شناخت فرماتے ہیں۔ بس آخری نقطہ، ایک مقام پر ایک جسد ادھر کو سر بریدے سین کڑوں تیروں کی زخم کھائے ہوئے ہیں، پیش کیا جاتا ہے، کمر پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، بنی اسد والے یہ سکینہ کا بابا ہے، یہ سید سجاد کا مظلوم بابا ہے، کہا یہاں پر قبر کھودو۔ پہلے سے قبر تیار تھے، بس آخری جملہ، آخری جملہ، سید سجاد نے بابا کے بے سر بدن کو اپنے مقدس ہاتھوں سے قبر میں اتارا نا، قبر کے ایک گوشے سے پیغمبر کے دست مبارک بلند ہو گئے، ایک طرف سے کائنات کی شہدی زہرارا اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتی ہے، آؤ میرے مظلوم حسین، اما منتظر ہے، آؤ۔
وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہم پر اپنے رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، صدقہ محمد و آل محمد کے۔ یہ عزاداری جو بانیان کی طرف سے اول محرم سے اب تک مناتے آئے ہیں، پروردگارا ان کو درگاہ مصطفی علوی و فاطمی میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگارا صدقہ محمد و آل محمد کا آئندہ بھی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی توفیق دے، جو صدقہ محمد و آل محمد کا جب تک ہم زندہ ہیں اس عزاداری کو برقرار رہنے کی توفیق دے۔ عزاداری کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ایک گہرے سازش کے تحت ملک کو دوبارہ فرقواریہ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پروردگار خیر سگالی سے پنڈی کے مسائل کو حل کرنے کی اور عقل مندی سے حکومت کو اس کو حل کرنے کی توفیق دے۔ پر والا جو جن لوگوں نے سازش کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر اختلاف ایجاد کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے، ان کو اپنے عزائم میں تباہ و برباد کر دے، نامراد کر دے، اور جو یزید کی وکالت کرتے ہوئے سید شہدا کے ساحت اقدس میں توہین کر کے جو ماحول پیدا کیا، پروردگار ان یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا جہاں بیمار ہے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، ان کے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح بنانے کی توفیق دے، بانیان کے رزق، عزت، دولت اور ایمان میں ترقی عنایت فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، ملک دشمن قوتوں کو تباہ و برباد فرما، تشیع کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسات، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر عظیم الشان کو سلامتی عنایت فرما، بالنبی و آلہ۔